फूलों सी मुस्कुराती हो सुबह, याद नबी से चैन पाती हो सुबह। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چلے کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے درود پاک کی فضیلت درت الناصحین میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مالدار شخص تھا جس کا کردار کچھ اچھا نہیں تھا، مگر اسے درود پاک پڑھنے کا بہت شوق تھا، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور مسک ہو کر یعنی چینج ہو کر اس قدر بھیانک ہو گیا کہ جو دیکھتا تھا وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا کہ کیسی خوفناک شکل بن گئی ہے اس کی۔ اسی قسمہ پرسی کے عالم میں اس نے فریاد کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ بس اتنا ہی عرض کیا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک سفید پرندہ اترا اور اس نے اپنا پر اس شخص کے چہرے پر پھیر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ چمک اٹھا اور فضا مشکبار ہو گئی اور اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے ہوئے درود شریف نے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا۔ رات کسی نے خواب میں دیکھا کہ مرحوم فضا میں چل رہا ہے اور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ مدنی چلے کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اور ان کا کچھ کردار، ان کے ریولیوشنز انشاءاللہ ان کا آج بھی بیان جو ہے وہ رہے گا۔ تلاوت کلام پاک کی جانب ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب محمد فضیل رضا اتاری، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا فضیل بھائی، اللہ آنا مبارک فرمائے اور مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی رہے گا انشاءاللہ عزوجل۔ حضرت مولانا استاد قبلہ محمد آصف اتاری مدنی ادامہ ذلہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا استاد، اللہ آپ کا نام بھی مبارک فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اویس بھائی ہمارے ساتھ نعت خوان ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ خالد مدری بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی مدری پھول لیں گے۔ آئیے ابھی بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ سبحان
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبی ہم بھی مدینے بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبی صلی علی محمد. کیا
Yeah.
آب رحمت کی ہے جاری سیراب ہوا کرتے ہیں کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا کیا مدینے سے سبا آئی کہ پھولوں فضا شفاعت ہے تمہاری قریبہ.
اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمایا، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروگرام کا موضوع ہے خدا ان کا، محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. استاد صاحب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم فضائل بھی بیان کرتے رہتے ہیں اور بیان کرنے چاہیے. میں یہ چاہوں گا آپ اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ کچھ تربیت فرمائیں، رہنمائی فرمائیں کہ ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت یہ ایک مسلمان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے.
میں یہ ہے کہ صحابی کا تعلق بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ،
سبحان اللہ،
جس نے ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال ہوا، تو وہ صحابیت سے مشرف ہوئے. تو تعلق ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اور اہل بیت یہ تو آپ کے جسم کا حصہ ہیں،
سبحان اللہ،
اہل بیت کا تعلق بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. تو جب ہم متعلقین کا ذکر کریں گے تو جس کے وہ متعلق ہیں اسے خوشی ہوگی،
سبحان اللہ،
سبحان
اللہ. اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اس کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلقین چاہے وہ اہل بیت اطہار سے ہوں چاہے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ہوں، ان کا جب ہم ذکر کریں گے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی.
سبحان اللہ،
جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا. اور دوسرا، ہمارے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے تقاضے پر بھی عمل ہوگا کہ اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت، سچا عشق رکھتے ہیں تو جو بھی چیز آپ سے نسبت رکھنے والی ہے، چاہے وہ جمادات میں سے ہو،
کیا بات،
وہ پتھر ہو، وہ لکڑی ہو، وہ کوئی بھی چیز، لوہا ہو، چاہے وہ حیوانات میں سے ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اور جس زمین پہ آپ تشریف فرما ہیں، وہ چاہے وہ زمین ہو، وہ گنبد مبارک جو آپ کے روضہ انور کے اوپر بنا ہوا ہے، چاہے وہ ہو، تو ہمیں ہر اس چیز سے محبت ہو جائے گی جو بے جان ہے، بظاہر جمادات میں سے ہے،
جی،
لیکن جو جاندار ہیں، جو متعلقین ہیں، جو جیتے جاگتے رشتے میں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایک رفاقت کے رشتے میں اور ایک نسب کے رشتے میں، تو جب دونوں کا ذکر خیر کریں گے تو پھر ہمیں کشتی بھی نصیب ہو جائے گی آل بیت کی، اور ستارے جن کو دیکھ کے کشتیاں صحیح سمت چلا کرتی ہیں اور اپنی منزل پر پہنچا کرتی ہیں، وہ بھی نصیب ہو جائے گی. جب کشتی بھی سلامت اور ستارے بھی سلامت، تو پھر ہم منزل پہ کیوں نہیں پہنچیں گے، اور وہ منزل ہے اللہ کی رحمت سے جنت.
واہ واہ،
کہ جنت میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے گن گاتے ہوئے حاضر ہوں.
واہ واہ، سبحان اللہ. یہاں جی
سلمان بھائی، جیسا کہ بڑا زبردست ایک محبت بھرا تعلق اور ایک پیچ اپ جو آصف مدنی بھائی نے بیان کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ سیرت کو دیکھیں تو انہیں اہل بیت اطہار سے کس قدر پیار اور محبت تھی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ اور مدینۃ العلمیہ کی کتاب فیضان فاروق اعظم، میں کہتا ہوں کہ یہ سلمان بھائی اتنا بڑا انسائیکلوپیڈیا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اتنی زبردست باتیں اس کے اندر یہ تحریر ہیں. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی عقیدت و محبت تھی کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب خلافت فاروقی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مدائن پر فتح نصیب کی اور مال غنیمت مدینہ منور آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائیں اور سارا مال غنیمت ان پر ڈھیر کر دیا. صحابہ کرام علیہ رضوان مال آپ کے حکم پہ جمع کرنے لگے. سب سے پہلے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین. یعنی اے امیر المؤمنین، اللہ عز و جل نے جو مسلمانوں کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حصہ مجھے عطا کیجئے.
کیا بات.
چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بالرحب والکرامہ، یعنی آپ کے لیے بڑی پذیرائی اور کرامت یعنی عزت کے ساتھ ہے.
واہ جی واہ.
اور آپ نے 1000 درہم
جسے یوں کہیں چشمے ما روشن دلے ما شاد.
بالکل جی. تو 1000 درہم جو ہے وہ انہیں دیے, انہوں نے اپنا حصہ لیا اور چلے گئے. اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنا حصہ مانگا. آپ نے فرمایا کہ بر رحبی والکرامہ, یعنی آپ کے لیے بڑی پذیرائی اور کرامت و عزت کے ساتھ انہیں بھی 1000 درہم دیے. اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنا حصہ انہوں نے مانگا. تو آپ رضی اللہ عنہ اسے بھی فرمایا کہ بر رحبی والکرامہ, کہ بڑی پذیرائی اور کرامت کے ساتھ, اور انہیں آدھے یعنی 500 درہم یہ دیے. انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین, میں نے اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد کیا ہے کہ جب حسنین کریمین رضی اللہ عنہ تو کم عمر تھے, اس کے باوجود آپ نے انہیں 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم عطا کیے. آپ رضی اللہ عنہ کے سننا تھا کہ اہل بیت کی محبت کا سمندر آپ کے اندر موجے مارنے لگا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں بالکل, اگر تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہیں ان کے برابر حصہ دوں تو تم جاؤ پہلے حسنین کریمین جیسا باپ تو لے آؤ.
اللہ اکبر.
ان کی والدہ جیسی والدہ, ان کے نانا جیسا نانا, ان کی نانی جیسی نانی, ان کے چچا جیسا چچا, ان کے ماموں جیسا ماموں, ان کی خالاؤں جیسی خالائیں اور تم نہیں لا سکتے. اور فرمایا کہ ابوہما فعلی المرتضی, ان کے والد علی المرتضی شیر خدا ہے. امہما ففاطمۃ الزہرا, ان کی والدہ سید فاطمۃ الزہرا ہے. جدہما محمد المصطفیٰ, ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جدتہما خدیجۃ الکبریٰ, ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اموہما جعفر ابن ابی طالب, ان کے چچا جعفر ابن ابی طالب ہیں. خالوہما ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ان کی خالائیں یہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ.
اللہ 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 اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. یہ ایک محبت کا انداز ہے, بڑا پیارا بیان فرمایا فضیل بھائی نے. ایک اور انتہائی اہم بات ہے ذکر میں فضیل بھائی, قابل غور ہے, اس پر بھی ایک بات ہونی چاہیے کہ ذکر کریں تو ادب کے ساتھ کریں.
بے شک.
چاہے ذکر اہل بیت ہے, چاہے ذکر صحابہ کرام علیہ مردوان ہے, تو ذکر ہو تو ادب کے ساتھ ہو, اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی بے ادبی کا شائبہ یا پہلو نہیں ہونا چاہیے.
بالکل ایسے ہی, ایسے ہی,
ورنہ پھر یہ اپنے آپ کو ایک بربادی میں ڈالنے والی بات ہے سر.
بالکل, بات وہی ہے کہ جو شان والا ہو نا
جی,
اس کا ذکر کرنے میں اگر انداز میں کوتاہی ہو جائے, اس کے ذکر کرنے کے اندر اس کا جو شایان شان رتبہ وہ نہ جھلکے, پھر مزہ نہیں آتا.
صحیح.
پھر وہ شخص خود ڈیگریڈ ہوگا جو ذکر کرنے میں کمی کرے گا.
صحیح.
جو ذکر کرنے میں ڈنڈی مارے گا.
صحیح.
وہ شخص ڈیگریڈ ہوگا. شان والے کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے,
کوئی کمی نہیں.
سورج تو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے,
سبحان,
چاند تو روشنی دے رہا ہے. اگر یہ سورج کہ آب و تاب کو بیان کرنے میں اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو سورج کی آب و تاب پہ کوئی فرق نہیں آتا, نہ چاند کی ٹھنڈک اور اس کی روشنی میں کوئی فرق آتا.
واہ واہ.
تو عظمتوں والوں کی عظمتیں تو قائم ہی رہتی ہیں.
واہ واہ واہ.
ان عظمتوں والوں کی عظمت کو بیان کر کے جس نے عظمت پانی تھی وہ محروم رہ گیا.
اللہ,
یہ ہے اصل مسئلہ کہ اگر ہم ان عظمت والوں کا ذکر ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ کریں گے اور دل کے اندر ایک عشق ان کا موجزن ہوگا, ان کا ادب موجزن ہوگا, تو ہمارا اپنا بیڑا بھی پار ہوگا اور ہمیں بھی ان کے صدقے عزت ملے گی.
سبحان اللہ.
اچھا دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ فرمایا نا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے یہ بچو, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے کیسا تذکرہ فرمایا, یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی کہ سورج طلوع نہیں ہوتا مگر بہترین شخص زمین پر یہ عمر ابن خطاب ہیں. اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے کہ من ابغض علی فقط ابغضنی, کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس طریقے سے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ, سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ, تو یہ پتا چلا کہ ان سے ان کا ادب جو ہے یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ میرے صحابہ کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئے.
واہ واہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے مقام پر بڑی پیاری بات کہی ہے, شان والوں کا ذکر کیا ہے اور کیسے پیارے انداز میں کیا ہے. فرماتے ہیں
تور پر کوئی چرخ پر
یہ عرش سے پار سارے بالاؤں میں بالا رہی بالا یہ دوست. وہ بھی سارے بالا ہیں
صحیح,
لیکن ان سارے بالاؤں سے اعلیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. تو یہ ایک انداز ہے, ذکر کیا جائے ادب کے ساتھ کیا جائے, احترام کے ساتھ کیا جائے, ورنہ مدنی چینل کے ناظرین اگر بے ادبی کی جائے تو یاد رکھیے کہ جن کا ادب دین نے, اسلام نے, قرآن نے بیان کیا ہے, رکھا ہے, ان کی بے ادبی, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. عام ایک مسلمان کی توہین اور اہانت کرنا اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا, یہ گویا کے سور کے خون میں ہاتھ رنگنے سے زیادہ برا ہے. یہ تو ایک عام مسلمان کی عزت اور حرمت کی بات ہے, یہ تو پھر صحابہ کرام علیہ مردوان اور اہل بیت اطہار ہیں. تو ہمیشہ ذکر کیا جائے, ادب کے ساتھ کیا جائے, احترام کے ساتھ کیا جائے اور شان کے ساتھ ہی کیا جائے. اور داؤد اسلامی کا مدنی مولا ہمیں یہی سکھا رہا ہے.
الحمدللہ, ہم جب ذکر کرتے ہیں تو یہی ایک شان بیان کرنے کا طریقہ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جب ان کے نام لیے جائیں تو ادب کے ساتھ لیے جائیں, جھکا کر لیے جائیں.
ہاں, جس طرح عام ایک دوسرے بندے کا نام لیتے ہیں نا, بھائی خالد آیا, خالد نے کہا, ہم تو خالد بھی خالد بھائی کہتے ہیں, ہمارا مطلب مدنی ماحول میں تو ہمارا انداز ہے, فضیل بھائی نے کہا, یہ اس سے ہٹ کے عام نارمل لینگویج میں بھی فلاں آیا, فلاں نے کہا, شمس آیا, شمس نے کہا, فہد آیا, فہد بولا, جامی آیا, جامی بولا, یہ ہوا, وہ ہوا, ساجد آیا, ساجد نے کہا. تو یہ تو ایک مطلب اس کو کیا کم از کم یہ بولیں کہ ایک محبت بھرا انداز یہ نہیں ہے. ہم آپ بھی بھائی آئے, بھائی نے کہا. میں نے دیکھا ہے فضیل بھائی, اسی معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ جن ماں باپ نے اولاد کو آپس میں ایک محبت اور پیار کے رشتے میں جوڑا ہوتا ہے تو وہ بھائی جان کہہ کے بلاتے ہیں.
ایسے ہی
بھائی جان نے یوں کہا, بھائی جان یوں کہہ رہے ہیں. عام اپنے بھائی کو ذکر کرے تو بھائی جان بولے, اور جب اتنی مبارک ہستیوں کا ذکر کرے تو عام جس طرح ایک مطلب گلی میں گھومنے پھرنے والے بندے کا نام لے رہے ہیں ویسے نام لیں, یہ تو پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. کسی عقل مند پر یہ دشوار نہیں ہے. ہر بات میں یہ کہہ دوں, یہ ضروری بھی نہیں ہے الآخر تک فیہ الاشارہ, بلکہ یہ تو ربع اشارہ نبلغ من عبارہ دن ہے. جی خالد بھائی,
سلمان بھائی, الفاظ اور انداز سے آداب جھلکتے ہیں.
واہ,
یعنی آپ یہ دیکھیے
آپ کی تربیت کیا ہے.
جی, آپ والد ہونا ایک رشتہ ہے نا.
جی,
کوئی یہ کہے میرے ابو آئے تھے, میرے بابا آئے تھے اور میرا باپ آیا تھا,
ہاں جی,
کتنا فرق ہے باتوں میں. یعنی باپ تو پھر بھی باپ ہی رہے گا, والد پھر بھی والد ہی ہے, ایک ہی رشتہ ہے یہ, لیکن تربیت بتا رہی ہے, انداز بتا رہے کہ اس کو آداب کتنے سکھائے گئے ہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں میرے ابو جان نے یہ کہا, یہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. میرا باپ یہ کہتا ہے, تو یہ سننے والے کو بھی برا لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ابو سے کوئی انبن چل رہی ہے, کوئی بری بات ہے, کوئی ان کی بات ناگوار گزری ہے. اسی طرح جب ہم ان نفوس قدسیہ کی بات کرتے ہیں جن کو ایک رشتہ محبت ہے, علاقہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے, اور جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا ہے, تو ان سے رہنمائی پانے والے جب ان کا نام لیتے ہیں تو یقیناً ادب کے ساتھ لیتے ہیں. نام بھی لیں گے تو ساتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلاف کا نام لیں گے, دیگر اولیاء کا نام لیں گے, ساتھ میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سیدنا جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ آج تذکرہ ہے, تو کئی القابات علماء نے آپ کے بیان فرمائے, آپ کی تاریخ میں لکھے. اور یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ نام کا زیادہ ہونا یا القابات کا زیادہ ہونا بندے کے زیادہ اوصاف ہونے پر دلیل رکھتا ہے.
سبحان اللہ,
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہیں, یہ کتاب فضائل فاروق اعظم کا جیسے تذکرہ کیا گیا, اس میں بیان کیا گیا کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کا نام بیان کیا گیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پچھلی آسمانی کتابوں میں رہے, تو ان کی عظمت اور شان کا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے. تو بندہ مومن جب تذکرہ کر رہا ہو ان کا نام لے تو پتہ تو چلے نا کہ ادب والا گفتگو کر رہا ہے, اور فاروق اعظم کہہ کر حضرت عمر سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گویا یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کو سنبھالنے والے ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور کی تعلیمات کو عام کرنے والے.
مرحبا, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیے, خالد بھائی نے بات کہی, بڑی پیاری بات کہی کہ الفاظ انسان کا وے آف ٹاک کی, اس کی تربیت اور اس کا انداز بتاتا ہے کہ کیا اس کی تربیت ہے، کیا اس کا انداز ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فضیل بھائی، ہمارا جو شعبہ ہے البیعت العلمیہ،
جی
یہ تحریر اور تصنیف سے تراجم بہت کچھ ماشاءاللہ اس کے ذیلی شعبہ جات بھی ہیں، میں چاہوں گا استاد صاحب، رکن مجلس بھی ہیں ماشاءاللہ شعبے کے، تو میں یہ چاہوں گا استاد صاحب آپ ذرا یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں جب ہم کتاب میں کہیں پر کسی صحابی رسول کا نام لکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا گائیڈنس ہے، کیا اس کی جو ہے وہ گائیڈ لائن ہے کہ کس طرح نام لکھیں گے صحابی کا، صحابیہ کا یا بزرگوں کا، اس حوالے سے کچھ آپ فرمائیں۔
اس کے لیے تو ظاہر بدیہی سی بات ہے کہ امیر سنت کی تربیت کے صدقے یہ ہدایات لکھ کے دی ہوئی ہیں،
لکھ کے دی گئی ہیں
کہ حضرت سیدنا کا لفظ آپ استعمال کریں گے، اور ان کا کوئی خاص لقب ہے جیسے حضرت فاروق اعظم
جی،
یا عمر آئے گا نا تو عمر کے ساتھ فاروق لکھیں گے،
واہ،
پھر آگے تردی لکھیں گے رضی اللہ عنہ،
کیا بات۔
اور اسی طرح ولی میں سے ہیں، اولیاء میں سے ہیں اگر، پھر حضرت سیدنا مثلا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ یا رحمت اللہ علیہ
جی،
تو مقصد یہ کہ وہ لفظ پر آتے ہی قاری جو پڑھنے والا ہے نا وہ ایک مرتبہ الرٹ ہو جائے کہ میں کسی عام بندے کا نام نہیں پڑھ رہا۔
واہ 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 واہ،
یہ تحریر کے اندر ہمارے شامل ہے، ممکن ہی نہیں کہ ہم اس انداز سے نام ڈالیں کہ پڑھنے والا گزر جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کس عظیم ہستی کا نام پڑھا ہے۔
اللہ اکبر،
یہ تو ہر شعبے، خواہ وہ درسی شعبہ ہو، خواہ وہ اصلاحی شعبہ ہو، خواہ وہ شعبہ کتب اعلی حضرت ہو،
سبحان اللہ،
خواہ وہ بیانات کا شعبہ ہو، خواہ وہ ملفوظات مدنی مذاکرے کا شعبہ ہو، خواہ وہ تراجم کا شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہے، مانا فیضان مدینہ کوئی بھی شعبہ ہے،
کیا بات،
یہ الگ سے ایک مجلس ہے۔ تو بر ہر شعبے کے اندر، ہمارے تحریر کے اندر ممکن ہی نہیں کہ لکھنے والا اس اصول کو نظر انداز کرے۔
اللہ اکبر،
کہ جسٹ لائک وہ ایک نارمل فرد کی طرح جناب اس کا نام لکھ کے آگے چلا جائے، وہ نام بتائے گا، لکھنے کا انداز بتائے گا کہ یہ کسی عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہے ہمارا رول،
یہ ہے ملین تربیت، بالکل اس پر جی آنا ہے۔
اس میں سلمان بھائی آپ نے تربیت کے حوالے سے بات کی نا، اور جو استاد صاحب نے بات کی، اصل مسئلہ ہے طلبا کا، اسٹوڈنٹس کا،
جی
جیسے ہی وہ اسلامیات پڑھتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ رات دعد لکھ کے اور سعود لکھ کے اور یہ آگے چلتے ہیں۔ اصل پرابلم ان کا ہوتا ہے کہ ان کو 3 گھنٹے میں کرنا ہے پیپر حل، اور یہ کہیں گے کہ یار ہم ہر جگہ پر یہ لکھنے بیٹھیں گے تو پیپر کے اندر کیا کریں گے۔ لیکن میں آپ کو سلمان بھائی اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں تو خیر 25-26 سال پہلے میٹرک پڑھی، اس کے بعد انٹر، پھر بی کام وغیرہ کیا، جہاں جہاں پر اسلامیات کا پیپر آیا الحمدللہ مکمل درود پاک لکھا، جہاں پہ صحابہ کرام کا نام آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس ماحول کی برکت سے اللہ کا کرم ہے کہ نمبر اچھے میں اچھے ملے، 90% کسی اس کے اندر نمبر آیا ہو نہ آیا ہو اس کے اندر ضرور آتے تھے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں یہ پورا لکھتے ہو تو یہ کر کیسے لیتے ہو، تو میں نے کہا یہ لکھنے کی برکت سے اللہ پورا کروا دے،
واہ واہ واہ،
لکھنے کی برکت سے ہی پورا ہو جاتا ہے۔
مرحبا،
تو یہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ یہ پیغام ہے کہ یہ بھی اپنی تحریروں کے اندر پورا لکھیں،
مرحبا،
انشاءاللہ محبت بھی بڑھے گی اور اللہ نے چاہے اس سے دیگر
اجر بھی ملے گا۔
اور ساتھ مشکل نہیں ہے لکھنے میں، اگر آپ مشق کریں گے نا پریکٹیکل،
ہاں
جی، یہ پریکٹس آپ کو پرفیکٹ کرے گی،
بالکل ایسے ہی،
پھر آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا لکھنے۔
ایسی بات، درست فرمایا، اچھے انداز اپنائیں گے، اچھے ماحول کی برکت سے یہ ملیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو ہے وہ وابستہ رہیں اور اس کی برکتیں جو ہے وہ حاصل کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر پرٹیکولر ہم آتے ہیں،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدبر ہیں
جی
کہ ایک کتاب لکھی گئی 100 افراد کے اوپر، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جس شخصیت کا ذکر، یعنی ایک رولر کے طور پر کیا گیا، ایک فرما رواں کے طور پر کیا گیا، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اپنی جو ان کا حصہ تھا وہ کام لیا اور بڑا زبردست انہوں نے کام کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بعد آپ کو ملا، اس کو جس انداز کے ساتھ ترکیب کی، اس کے لیے ضرورت ایسے افراد کی تھی کہ اس طرح کا کام کیا جائے جو وہاں جا کر عمال یعنی کلیکشن کرنے والے ٹیکسز کے یہ سنبھالیں، گورنر مقرر ہوں، اس طریقے سے دیگر فوجی افسران وغیرہ مقرر ہوں، یہ ساری ترکیب ہو۔ تو سید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو انتخاب کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز کے بعد پہلے آپ دائیں نظر فرماتے پھر بائیں نظر فرماتے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی یا ان سے تعلق رکھنے والے جنہیں ہم تابعی کہتے ہیں، یہ جتنی اچھی نماز جو پڑھ رہا ہوتا اس کو نماز کے بعد کس جگہ کا گورنر بنا دیتے،
اللہ ہو
کس جگہ کا قاضی مقرر فرما دیتے، کس جگہ کا عامل مقرر فرما دیتے. لوگ کہتے کہ دوسرے بھی اشخاص ہیں ان کا بھی تجربہ ہے، مگر آپ ان کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں اور مقرر فرما دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کرے گا وہ مسلمانوں کے کام بھی اچھے طریقے سے.
اللہ اللہ اللہ.
آپ پھر اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کرتے ہیں نمازوں کے حوالے سے، جو نماز باجماعت میں حاضر نہ ہوتے انہیں آپ ہٹا بھی دیتے ہیں ان کی سیٹ سے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دیگر تو اچھے مطلب معاملات ہیں، آپ ان کو کیوں ہٹا دیتے ہیں؟ فرماتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں سستی کرے وہ مسلمانوں کا کام کیسے پورا کرے گا؟ آپ کی یعنی یہ جو وجہ انتخاب ہوتا، جو آپ کی یہ سلیکشن ہوتی تھی، یہ اس کی وجہ جو ہے وہ نماز ہوتی،
نماز ہوتی
کہ جو جتنی اچھی نماز پڑھے گا یا نمازی ہوگا اس کو آپ مقرر فرماتے.
سبحان اللہ. جو غلام لمبی نماز پڑھتا تھا آپ اس کو معاف، اس کو آزاد کر دیا کرتے.
کیا بات،
یہ نماز سے محبت ہے. سبحان اللہ.
گورنر بنانے کے بعد ریٹن میں باقاعدہ مکتوب ان کو لیٹر جاری کیا کرتے تھے کہ تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے،
اللہ
جس نے اس کی حفاظت کی
جی
اس کے اور اس پر پابندی اختیار کی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا.
سبحان.
اور جس نے نماز ضائع کر دی وہ دوسری چیزوں کو بدرجہ اولا ضائع کرنے والا.
اللہ
مطلب یہ کہ ایک احساس ذمہ داری کا سمجھ لو ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے کتنا. اگر احساس ذمہ داری کا لیول یہ ہے کہ وہ نماز کی محافظت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو پھر یہ احساس ذمہ داری سمجھنے کامل ہے. جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ جو فرض ہے اس کو پورا کرتا ہے، تو وہ عوام کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے گا، ان کے فرائض کو بھی پورا کرے گا. تو جو خالق کا نہ بنا وہ
مخلوق کا کیا بنے.
اللہ
سبحان اللہ. کیا یہ بھی اچھی بات ہے. ہم اپنا جائزہ لیں، آپ کیا خیال فرماتے ہیں فضیل بھائی؟ ہمارے ہاں جیسے انتخاب ہے، کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے، تو اس میں دیگر چیزیں تو شاید ہم بہت ساری غور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دیانت ہے یا امانت ہے یا اس طرح عبادت ہے، اس کا اتنا ہمارے ہاں ہوتا نہیں. یہ رشتہ ہی دیکھنا ہے، رشتے کی بات ہی آپ لے لیں، رشتے میں ساری چیزیں دیکھ لیں گے، ابھی کمائی کیسی ہے، اچھا کیا کماتا ہے، کیا اس کی انکم ہے، حلال حرام تو پیچھے ہی رہ گیا، مطلب کرتا کیا بھی، کیا کماتا ہے، کیا کاروبار ہے، کیا گھر ہے، ادھر ہی مطلب اسی کے اوپر نپٹا کے وہ آ جائیں.
بالکل. میں اصل میں جب آپ نے سلیکشن کی بات کی نا، تو میں جو ہے نا وہ اسی پہ آنے والا تھا کہ اصل سلیکشن تو کی جاتی ہے داماد کے اندر.
جی
ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہماری برادری ہے اور ایک ماحول کی وجہ سے ایک نام ہوتا ہے، تو کئی لوگ جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کرتے ہیں، تو اب اچھے ماحول کی وجہ سے شعور تو پیدا ہوا ہے کہ آیا عاشق رسول ہے یا نہیں ہے، اور جو ہے نا یہ نمازی، مگر اب بھی جو ہے نا نماز کے تعلق سے اتنا نہیں دیکھا جاتا کہ کسی نے جو ہے نا وہ کسی کا انٹرویو لیا ہو اور سب سے پہلے پوچھا ہو کہ بھائی آپ نماز کون سی مسجد کے اندر پڑھتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ مطلب میں نے آج تک وہ ہاں ایک اسلامی بھائی گئے تھے، انہوں نے اپنی بچی کے لیے ضرور پوچھا تھا کہ بھائی آپ سب سے پہلے بات کی آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہیں پر انہوں نے ان کو نماز کی دعوت بھی جو ہے نا وہ پیش کی. اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے جو کہا کہ جو سیکنڈ کوسچن ہوتا ہے نا، بس وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی کماتا کہاں سے. والد پر جو ہے نا وہ سمجھوتا کر لیں گے، والدہ پر سمجھوتا کر لیں گے، بھائی کمائی کیسی ہے، کمائی تگڑی ہے، ہماری بیٹی کو اچھا رکھے گا،
بھوکی تو نہیں مرے گی،
بھوکی تو نہیں، بس یہ جو ہے نا یہ معاملہ ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کامل شخصیت ہے،
اللہ
اگر ان کا یوں سمجھے کہ انتخاب کرنے کا وصف دیکھیں، تو انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو داماد بنایا.
کمائی کتنی ہے یہ بھی بات کنسیڈر والی تو ہے، لیکن حلال ہے یا نہیں ہے، کام کیا ہے، اس پر بھی غور کی حاجت ہے. اور بیٹی ہماری کم از کم بھوکی تو نہیں مرے گی، بھوکی مرے گی یا نہیں مرے گی، بھوکا تو ویسے بندہ مر جائے ہمارے ہاں تو اس کے چانس تقریباً ناممکن ہی ہے.
جو جس پہلو کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بیٹی شادی کے بعد بھوکی تو نہیں مرے گی، ایسا واقعہ میں نے کبھی
ہم نے بھی نہیں سنا، کبھی کھانا نہیں ملا
ہوتا ہے شاید کہ کہیں بھوکی تو نہیں مر جائے گی، بھوکوں میں تو رہے گی، ایسا نہیں ہوتا. وہ چاہے زید کے گھر بیا کے جائے، چاہے بکر کے گھر بیا کے جائے، یہ ذہن بنا لیں کہ اس کا جو رزق مقدر میں لکھا ہے نا
وہ ملے گا،
اس کو زیاد کے گھر بھی ملے گا،
ایسی بات ہے،
جو مقدر میں لکھا ہے وہ بکر کے گھر بھی ملے گا.
جی
بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کا ہاں نکاح کر دیا امارت اور غربت کی بنا پر،
جی
وہ امیر غریب ہو گیا اور غریب امیر ہو.
اے اے اے
ہوتا ہے ایسا کئی بار.
اللہ رحمت نظر فرمائے. اپنے سلیکشن میں اپنے انتخاب میں ہمیں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ عبادت کا انداز جو ہے وہ کیا ہے, اور اس کے حوالے سے بھی ہمیں کانشیس جو ہے وہ ہونا چاہیے. مدنی گلستہ دکھاتے ہیں پھر انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے دیکھیے جی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, تمہارا یہ درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آپ قرآن دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہمارے اسلاف کی سیرت بڑی ہی پیاری ہے, تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر وجد طاری ہوا. تین شبانہ روز یعنی رات دن گزر گئے. حضرت جنید بغدادی کے ہم اثر تھے. کسی نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی حالت عرض کی کہ آپ تین دن اور تین رات سے وجد کی کیفیت میں ہیں. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نماز کا کیا حال ہے. عرض کی نمازوں کے وقت میں ہوشیار ہو جاتے ہیں, نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. فرمایا الحمدللہ ان کا وجد سچا ہے. ایک اور واقعہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے دو عبادت گزار 50 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک کے جسم میں خطرناک بیماری لگ گئی. اس نے آہوزاری کی اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح التجا کرنے لگا, اے میرے پاک پروردگار, میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا, تیری عبادت بجا لایا, پھر بھی مجھے اتنی خطرناک بیماری میں تو نے مبتلا کر دیا, اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا اس سے کہو تو نے جو عبادت و ریاضت کی وہ ہماری ہی عطا کردہ توفیق ہے, وہ میرے احسان اور میری مدد کا نتیجہ ہے. باقی رہی بیماری تو اس میں میں نے تجھے اس لیے مبتلا کیا تاکہ تجھے ابراروں کے مرتبہ پر فائز کر دوں. تجھ سے پہلے کے لوگ تو بیماری اور مصائب کے خواہش مند ہوا کرتے تھے اور تجھے تو میں نے بن مانگے ہی عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا کہ بیماری بھی جب کسی بندہ مومن کو ملتی ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بیماری پر صبر کرنے کی اور اس پر اجر پانے کی توفیق عطا فرمائے. میری مشکلیں گر تیرا امتحان ہے, میری مشکلیں گر تیرا امتحان ہے, تو ہر غم قسم سے خوشی کا سما ہے. گناہوں کی میری اگر یہ سزا ہے تو پھر مشکلوں کو مٹا میرے مولا. آپ نے دیکھا اللہ کے بندوں کو جو بیماریاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں, اگر ہمیں بھی کبھی بیماری آ جائے تو گھبرائیے نہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر و عافیت کی دعا کیجئے, صبر کیجئے اور اس بیماری پر ملنے والے اجر کو حاصل کیجئے. شکوا کرنے سے, شکایت کرنے سے, وبیلا کرنے سے بیماری ختم نہیں ہوگی, ہو سکتا اس کا اجر ضائع ہو جائے. تو مصیبت آئے تو یہ مومن کے لیے بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے, ان معنوں میں کہ اس سے گناہ معاف ہوں گے اور درجات بلند ہوں گے. کبھی بخار آ جائے, نزلہ لگ جائے, مقام شکر ہے. اگر نزلہ لگا, زکام لگا تو اللہ کا شکر کریں کہ بخار نہیں ہوا. بخار ہوا اللہ کا شکر ہے کہ ٹائیفائڈ نہیں ہوا, ٹائیفائڈ ہو گیا اللہ کا شکر ہے. کینسر تو نہیں ہوا, خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا, اللہ کا شکر ہے ایمان تو سلامت ہے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہم نے ذہن رکھنا ہے. اللہ کا جس قدر شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہم سے راضی ہوگا. شکر کرنے کا ذہن کسی اچھے ماحول سے ملتا ہے, کسی اچھی صحبت سے ملتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بری صحبتوں سے کنارہ کش ہوں, اچھوں کی صحبت میں آ جائیں. کیونکہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی بچ پھل پے اور مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے. انہیں مفہوم ہے کہ جب میں اچھوں کے ساتھ لگا تو میری جھولی پھولوں کے ساتھ بھر گئی جو کہ خالی تھی, اور جب میں بروں کے ساتھ لگا تو جتنے پھول تھے وہ سارے گر گئے, ضائع ہو گئے, جھولی خالی ہو گئی. اچھوں کے ساتھ لگیں گے تو انشاءاللہ باطن سے بھی خوشبو آئے گی, ظاہر سے بھی خوشبو آئے گی. دعوت اسلامی کو مشکبار مدنی ماحول کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں, نیک کاموں میں اپنا حصہ شامل کریں. دیکھیں تو مدنی چینل دیکھیں, اللہ توفیق عطا فرمائے, تہجد کی نماز ادا کریں, تلاوت قرآن کریں, ذکر و درود سے اپنی زبان کو تر بتر رکھیں اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں. اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کا شوق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اپنی عبادت کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرحبا, ماشاء اللہ. میرے نیچے لیکن ناظرین آپ کی کال بھی شامل کرتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی
سلمان میاں, سید کوکب احمد عرض کر رہا تھا, آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہماری کیا ضرورت ہے, ہم کچھ بولیں دو تین اشعار, بس میں مجھے اس حوالے سے یاد آ گئے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اے جذبہ ایمان تجھ سے کام لینا ہے, ابو بکر و عمر عثمان علی کا نام لینا ہے. یہ تو مداح اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں, اور یہ ٹاپک چل رہا ہے, جو گفتگو چل رہی ہے, اس کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں. جب بھی اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام لیا جائے تو پروٹوکول کے ساتھ لیا جائے.
شاعری آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ صحت آپ کی ٹھیک ہے, بہتر ہے, آباد رہیں, سلامت رہیں. ماشاء اللہ بڑے پیارے سائیں بھائی ہمارے اور بزرگ آدمی ہیں, مستقل کالر ہیں, ماشاء اللہ, اللہ برکت دے. جی
محمد اکرام اتاری پارک اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے, اور جس میں آج ذکر فاروق اعظم ہو رہا ہے, ماشاء اللہ فضیل بھائی ذکر فاروق اعظم کر رہے ہیں, اور تو فضیل بھائی سے مزید عرض ہے کہ فاروق اعظم کے ایسے واقعات شاد فرمائیں کہ مزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نصیب ہو سکے. تو میرا نعت ہے اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ نعت سنائیں. مدینہ یاد آیا ہے.
چلیں جی, اللہ برکت دے آپ کو. دیکھیں ایک بات میں عرض کروں, اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے. ارشاد جو ہوتا ہے نا, ارشاد فرمائیں, وہ ایک جملہ ہی جس میں وہ واقعہ عمومی طور پر بیان ہوتا ہے. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ فضیل بھائی واقعہ بیان کریں گے یا ارشاد فرمائیں گے. فضیل بھائی کیا کریں گے؟
جیسا فرمائیں, ڈسکشن چل رہی ہے.
اللہ اللہ, آباد رہیں, ماشاء اللہ, خوش رہیں, سلامت رہیں. جی
محمد ارسلان اتاری مدینہ دلولیا ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. اویس بھائی آج سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی.
اللہ برکت دے آپ کو, خوش رہیں, سلامت رہیں. جی
آپ کا پروگرام کلیان صلی اللہ بہت اچھا ہے, میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. ناز خان سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا تھی سے دنیا بھول گئی. جزاک اللہ خیرہ.
ماشاءاللہ, مرحبا, آباد رہیں, سلامت رہیں. جی
خان سائیں بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام شریف سنا دیں. در پہ بلا ہو مکی مدنی, جلوہ دکھاؤ مکی مدنی. جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ. جی
سلمان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. محمد عثمان خوشاب کے شہر ہڈالی سے بول رہا ہوں. مجھے یہ سنا دیں, گناہوں سے بچا میرے مولا.
آمین آمین آمین, اللہ رحمت فرمائے. کچھ آپ کے میسیجز بھی شامل کرتا ہوں. جی خراب حال کیا، دل کو پرملال کیا، کلام سنائے، ناروال سے میسج ہے، بہت شکریہ جی. محمد شابان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کلام سننا ہے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. فضیل بھائی کو اور استاد صاحب کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، ان کی آمد مرحبا، بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ فضیل بھائی کی آمد مرحبا. حمزہ یاسین اوکاڑا سے، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. فضیل بھائی آپ کی طرف سے شکریہ بھی میں ہی ادا کرتا جا رہا ہوں.
جی جی بالکل،
چلے گا یہ آگے ہیں جی. سائیں ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں خدا کے ساتھ عز و جل لکھا ہو تو بہت خوب ہوگا. اچھا یہ میں تھوڑا کلیئر کر دوں اس کو، ہم نے یہ موضوع شیخ طریقت امیر سنت کے کلام کے ایک مصرے سے لیا ہے، اور وہ مصرہ یہ ہے کہ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. کلام جب شعر میں لکھا جاتا ہے تو آپ جب شعر لکھتے ہیں تو شعر لکھنے کا ایک اصول ہوتا ہے جسے کہتے ہیں علم العروض والقوافی، یہ پورا علم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ شعر لکھنا ہوتا ہے. تو شعر کے اندر نام نامی اسم گرامی آنے پر پورا درود پاک لکھنا یہ ادب کا تقاضا ہے، پورا نہیں لکھیں گے تو یہ بے ادبی ہے، یہ مس کنسیپشن ہے، غلط فہمی ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت امام بصیری رحمہ اللہ صاحب قصیدہ بردہ، ان کے عشق رسول پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کلام تو وہ کلام ہے کہ اس کو پڑھ کے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کے کلام کا ایک شعر صرف میں مثال کے طور پر سناتا ہوں. آپ نے لکھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. تو محمد نام کے ساتھ آپ نے پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے یا نہیں ہے، یہ جواب آپ دیں گے. دوسری جگہ ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں. حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تحسین، جن کی اپریسیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. آپ کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حسان بن ثابت کا فرماتے ہیں ما ام مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. کہ میں یہ ان کا ایک شعر ہے، دو جگہوں پر اس کا ترجمہ آگے مفہوم یہ ہے، مضمون یہ ہے کہ میں اپنے کلام سے حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ حضور کے حضور کی برکت سے اپنے کلام کو خوبصورت اور قابل تعریف بنا لیتا ہوں. تو یہ ہے اس میں، آقا کی تعریف کر رہے ہیں، توصیف بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ. دو جگہ نام نامی اس میں گرامی آیا لیکن دونوں جگہوں پر پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ذکر ہے یا نہیں ہے اس کا جواب آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو چیزیں ہیں ادب سے ہٹا ہوا، اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کو شریعت کہے کہ یہ چیز ادب سے ہٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، یا یہ بے ادبی ہے. بے ادبی بھی ہم وہی کہیں گے کہ جس کو شریعت مطہرہ کا اصول بیان کرے گا کہ یہ کیا ہے، بے ادبی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کا کلیئر ہونا بہت ضروری تھا. تو چلیں، میسج تھا، اس کے علاوہ ایک اور میسج بھی تھا ہمارے پاس، فیصلہ آباد سے ہمارے اسماعیل سروردی صاحب ہیں، ان کا بھی تھا، تو میں نے کہا چلیں اس کو کلیئر کر دیں. اور میں ایک اور عرض بھی کرتا چلوں جو بڑی قابل غور بات ہے. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو پرسیپشن ہوتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اصلاح اسی کی جائے گی جو قابل اصلاح ہو، جو قابل اصلاح نہیں ہے اس کی اصلاح نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک غور طلب بات ہے، تو میں نے اس کو بھی عرض کر دیا ہے. تو بالکل بے غبار اور جو ہے نا بڑا زبردست شعر کا مصرع ہم نے لیا ہے موضوع میں، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم.
امیر علیہ سنت احمد برکات عمر علی کی کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ، بلکہ میں تو کہوں گا ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے پیچھے.
جی
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح شعر ارشاد فرما دیں، کئی جگہ پر وزن شعری کے اعتبار سے بھی کہیں وہاں سے معنی اور مفہوم کشید کر کے
جی
امیر علیہ سنت یوں بیان فرما رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی کلام کو اگر دیکھیں تو زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، پورا کلام اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، لیکن ساتھ میں درود پاک لکھا نہیں گیا. پڑھا جائے تو بہتر ہے لیکن شعر کے اعتبار سے شعر وہاں مکمل ہو رہا ہے.
اور دوسرے اسی ایک اور مثال، مثالیں دیکھیں بڑی ہیں لیکن جو سمجھنا چاہے اس کے لیے کافی ہے مزید. اب میں آخری شعر یہ بیان کر کے اس موضوع کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. آپ کا ایک اور شعر اعلی حضرت کا، محمد شروع میں آیا ہے لفظ، شروع شعر شروع ہی اس میں گرامی سے ہے، نام محمد، سبحان اللہ، محمد مظہر کامل ہیں، حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نام نامی اس میں گرامی، محمد یہاں پر بھی آیا ہے، اور درود پاک پورا جس طرح ہم عام جب نام لیتے ہیں تو پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ یہاں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یاد رکھیے گا، لکل قال مقال والی کل مقال قال، ہر بات کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے اور ہر جگہ کے لیے ایک بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے بڑھتے ہیں فضیل بھائی، میرا خیال ہے
جی
اتنا کافی ہے جی. جی
میرا نام محمد مزمل ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ناف خان اسلامی بھائی خیال ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. نعمتیں پانچ تاج سمت پوزیشن گیا.
واہ بھائی واہ، اللہ برکت دے آپ کو. آخری
والا کام کیا
جی؟
یہ آپ والا کام کیا جو کبھی کبھی آپ بھی کرتے ہیں.
نہیں میں اتر چھوڑ دیتا ہوں آخر میں، ساتھ لفظ پہ لے آتا. چلے مرحبا آگے جی.
یہ کلام سنا دیجئے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
بڑی مہربانی جی. جی
حضور، عرض ہے آزانہ مودبانہ، محمد شاہد اتاری خانوال سے بات کر رہا ہوں. کلام سنوا دیں. بغداد بلاؤ ہمیں، بغداد بلاؤ یا غوث.
واہ بھائی واہ، مرحبا. کلام کی فرمائش کرنے والے فضیل بھائی اپنے اپنے ذوق کے مطابق فرمائش کرتے ہیں. یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے، جیسے کوئی ہجر مدینہ کا کلام فرمائش کرے گا، کوئی جانے کا جیسے وہ ہوتا ہے نا، مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک اس کی فرمائش کرتے ہیں. مرحبا، اللہ برکت دے. کچھ کلام شامل کریں ویس بھائی، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کرے چارا سازی زیارت کسی کی، کرے چارا سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے مالا کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہو پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، سہارا لگا دے، سہارا لگا دے جو کسی کی، کرے چارا سازی زیارت کسی کی، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشد
مسلمانوں کے حقوق سے متعلق ایک ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس، آئیے آپ کو ابھی وہ دکھاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سیگمنٹ مسلمانوں کے حقوق۔ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس پر الزام نہ لگایا جائے۔ جی ہاں، اپنے کسی مسلمان بھائی پر بلا وجہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ مسلمانوں کا برائیوں میں مبتلا ہونا، کسی غلط کام میں پڑ جانا بے شک برا ہے، بالکل برا ہے، لیکن بلا وجہ کسی مسلمان پر الزام لگا دینا یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ آپ بلا وجہ کسی مسلمان بھائی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بلا وجہ کسی مسلمان پر الزام لگاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اسے لدغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک اپنے گناہ کی سزا پوری نہ کر لے۔ لدغۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا، لدغۃ الخبال یہ وہ چیز ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی سخت سزا اسے دی جائے گی جو بلا وجہ اپنے مسلمان بھائی پر الزام لگاتا ہے۔ آج ہم غور کریں، تپتی دھوپ ہو اور فرش تپ رہا ہو، ہم سے اس پر کھڑا نہیں ہوا جاتا، جبکہ دنیاوی جو دھوپ ہے، جو سورج ہے، اس وقت سورج کی پیٹ ہمارے سامنے ہے، اس کی دھوپ، اس کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی تپش ہم سے کیسے برداشت ہوگی؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ ناسور پھیلتا جا رہا ہے، بلا وجہ الزام لگانا یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ किसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, किसी पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, किसी पर धोखे का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, खयानत का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, किसी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अब बताइए, उसको पता भी नहीं है कि उसने जादू किया है, उसे पता भी नहीं है कि जादू होता क्या है, लेकिन हमने बग़ैर तहकीक के, बग़ैर सबूत के, बिला वजह अपने मुसलमान भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने जादू करा दिया होगा, कत्ल इसने कर दिया होगा। ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? वो मुसलमान भाई है, मुसलमान की बहुत इज्जत है, बग़ैर तहकीक के उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। आज बिला वजह इल्ज़ाम लगाने ने हमारे घरेलू, हमारे कारोबारी, हमारी दफ्तरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। आज जगह जगह नफ्सा नफ्सी का आलम है, इल्ज़ाम लगाने की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, इल्ज़ाम लगाने वाले ने तो इल्ज़ाम लगा दिया, उसने इल्ज़ाम लगाया, अब वो तो एक तरफ हो गया, लेकिन जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगा, अब उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, वो ज़माने के अंदर रुस्वा हो जाता है, वो ज़माने में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। यहाँ पर मैं आपको एक मुख्तसर सा वाक्य सुनाता हूँ कि एक गाँव में भैंस चोरी हो गई, तो कुछ लोग मास्टर साहब के पास आए कि इस तरह भैंस चोरी हो गई, क्या किया जाए। तो वहाँ पर लोग बैठे हुए, तो गुफ्तगू चल रही थी, हल ढूंढा जा रहा था। एक शख्स भागता हुआ आया और कहने लगा कि मास्टर जी, वो भैंस मिल गई है और आपके बाड़े से मिली है। मास्टर जी शर्मिंदा हो गए, नज़रों को झुका लिया, ये क्या हो गया, भैंस मेरे बाड़े से मिली है? वो नज़रें झुका ली उन्होंने, लोग जो है वो उठकर जाना शुरू हो गए, लोग चले गए। कुछ देर बाद वही शख्स आया और कहने लगा, मास्टर जी वो गलती हो गई थी, भैंस मिल तो गई, वो जो मैंने कहा था ना आपके बाड़े से मिली है, वो आपके बाड़े से नहीं मिली, बल्कि वो किसी और के बाड़े से मिली है। मास्टर जी ने कहा कि जनाब, अब आप लाख कहते रहे कि भैंस मेरे बाड़े से नहीं मिली, लेकिन अब लोग मुझे फिर भी चोरी कहेंगे, क्योंकि मशहूर हो गया कि भैंस जो है पहली मरतबा लोगों को पता चल गया था भैंस इनके बाड़े से मिली है, तो लोगों को ये बात पता चल गई। अब आप लाख सफाइयां पेश करते रहें, लेकिन लोगों को मुझे चोर ही कहना है। तो तोहमत लगा देना, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा देना, ये उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाई पर इल्ज़ाम ना लगाएं। आज के थोड़े से मज़े के लिए, ज़रा अपनी हसद की खातिर, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को रुसवा करने के लिए इल्ज़ाम लगा दिया, थोड़ा सा मज़ा आ गया, थोड़ा सा हमारा काम तो निकल गया, लेकिन आखिर की तकलीफ याद रखिए बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। तौबा कीजिए, और अगर किसी मुसलमान भाई के सामने इल्ज़ाम लगाया था, जिन के सामने इल्ज़ाम लगाया था, सबके सामने तौबा करना होगी, और जिसका जिस पर इल्ज़ाम लगाया था उससे भी जाकर मुआफ़ी मांगिए। अल्लाह करीम हमें मुआफ़ फरमाए और अपने मुसलमान भाई पर बिला वजह इल्ज़ाम लगाने से बचने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
खामखा किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही कुर्बान भाई ने, और उसको अच्छे अंदाज में पॉजिटिव नेगेटिव और इसका इजाला किस तरह होगा ये भी बयान फरमाया। बढ़ते हैं दोबारा फारूक आजम की सीरत की तरफ। आपकी खिलाफत मकबूल मदीना ने जो किताब शाया की है फिजान फारूक आजम, इसकी एक पूरी जिल्द ये आपकी खिलाफत के कारनामों से ताल्लुक रखती है। एक जिल्द में आपके फजाइल हैं, आपके मनाकिब हैं, और दूसरी जिल्द के अंदर आपकी जो है ना वो खिलाफत का बयान किया। तो मैं चाहूंगा खिलाफत के हवाले से फजाइल भाई कुछ रोशन डालें आप।
सलमान भाई, सैयद फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने खिलाफत के अंदर कई चीजें ये की, मगर कुछ आपकी अव्वलियात थी,
सही,
यानी कुछ आपकी ऐसी स्पेशलिटीज थी कि आप उसके अंदर जो है ये अव्वल
इन्वेंशन
थी आपकी। ऐसी कुल तादाद इस किताब के अंदर 64 ये लिखी गई है,
सही,
और उसे 7 इन्होंने उसमें डिवाइड किया है। वो है आपकी जाती अव्वलियात, कि जो आपकी जाती उमूर से ताल्लुक रखती थी, मजहबी अव्वलियात जो मजहब से ताल्लुक रखती थी, फलाही अव्वलियात जो रिफाए आम्मा वेलफेयर के हवाले से, इदारती अव्वलियात जैसा कि उस्ताद साहब ने फरमाया कि रिकॉर्ड रखना, दीवान बनाना, दीगर पुलिस का निज़ाम, फौज का निज़ाम, मौशी अव्वलियात ये आपकी भी थी। अच्छा, मैं सबसे पहले सब तस्करा कर दूं, जंगी अव्वलियात थी
जी,
के फौजी छावनियां कायम करना, कितना फौजी कितने टाइम रह सकता है, कितनी टाइम में उसे घर आना चाहिए, और उखरवी अव्वलियात के सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला वो हैं कि जिनके हाथ में सबसे पहले नामा अमाल सीधे हाथ में दिया
जाए। अल्लाह हू अकबर।
اچھا اب میں یہاں پر چاہوں گا کیونکہ میں تو زیادہ بڑا نہیں چھوٹا موٹا میں بھی تاجر ہوں, آپ کی معاشی اولیات یہ ذکر کرتے ہیں,
اکنامیکل آپ کی انوینشنز ماشاءاللہ.
سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بازار کے اندر جو فقی ہے وہی آئے, کہ جو مسائل کا سیکھنے والا ہو, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ نے فرمایا کہ زحمت وہ نہ کرے. تو لوگوں نے اس کے لیے اس کے مسائل سیکھے, اور اب آپ بتائیں کہ جب مسائل آدمی سیکھ لے گا تو کیا وہ جھوٹ بولے گا, کیا وہ دھوکہ بازی کرے گا,
جھگڑا بھی نہیں کرے گا جی.
اچھا اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ جو لکھی ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مصر سے مدینہ جو ہے یہ اناج منگوایا, ایک سال قحط پڑا اور اس کا نام عام الرمادہ جی. یعنی ہلاکت و بربادی والا یا راکھ والا سال رکھا گیا. تو آپ نے عامل مصر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک مکتوب بھیجا اور انہیں مدینہ منورہ اناج بھیجنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ میں اونٹ بھیجوں گا, اس کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں ہوگا اور آخری اونٹ جو ہے یہ مصر کے اندر.
اللہ
اتنی بڑی قطار کے اندر اونٹ چلے, پہلا اونٹ مدینہ میں تھا, آخری اونٹ جو ہے مصر میں تھا.
اللہ
جب یہ مدینہ پہنچے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پورا پورا اونٹ ایک گھر کے اندر دیا.
اللہ
اس کا اناج استعمال کریں, اس اونٹ کو کاٹ کر جو ہے نا اس کا گوشت یہ کھائیں, اس طریقے سے اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت چربی یہ استعمال کریں, کھال کے جوتے بنائیں, جس کپڑے میں اناج بھرا ہوتا ہے اس کا لحاف وغیرہ بناؤ. یوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس حکمت عملی کے ذریعے مدینے والوں کی مشکل جو ہے یہ دور فرمائی. اسی طریقے سے دریائی قیمتی مال پر یعنی مثال کے طور پر زمرد نکلتے ہیں, امبر نکلتے ہیں, اس پر آپ نے پانچواں حصہ جو ہے یہ مقرر فرمایا, خمس جسے
ریکارڈ پر ہے
جی. بالکل. اور سب سے پہلے اسلامی سکہ رائج کرنے والے بھی آپ ہی تھے, اس پہلے یعنی دیگر سکے چلتے تھے. 1800 ہجری میں آپ نے سکوں کا اجرا کیا جس پر بعضوں پہ الحمدللہ لکھا ہوا تھا, اس طریقے سے بعضوں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ وحدہ یہ لکھا ہوا تھا, اور آخر آپ کے دور خلافت کے آخر تک 10 درہم کا مجموعی وزن جو ہے یہ 6 مثقال اس کے برابر یوں سمجھے کہ تھا. اس طریقے سے سب سے پہلے حربی تاجر جو دریا کے پار یعنی وہ شکار کیا کرتے تھے, انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہم سے کچھ وہ لے لیں اور عشر لے لیں اور ہمیں یعنی تجارت کی اجازت دیں, تو انہیں بھی جو ہے وہ اس کی اجازت یہ دی گئی. سب سے پہلے تجارت کے گھوڑوں پر زکات بھی آپ نے یہ مقرر فرمائی, اور سب سے پہلے بنو تغلب کے عیسائیوں سے محصول وصول کرنے والے یہ بھی آپ ہی تھے, کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمایا اور میں ہر 40 درہم پر 1 درہم کے حساب سے میں مسلمانوں سے لوں, اور ذمی جو کافر وہ تھے جو ٹیکس دیتے تھے تو ان سے 20 درہم پہ 1 درہم, غیر ذمی سے 10واں حصہ. اس طرح فرمایا کہ بنو تغلب کے نصارہ سے کھڑے پن سے پیش آؤ, چونکہ وہ اہل کتاب نہیں ہیں, شاید وہ اسلام لے آئیں. اس طرح آپ نے یوں سمجھے کہ سارا معاملہ کیا. اس طریقے سے کتابیوں سے بطریق معیشت آپ نے جزیہ جو ہے وہ ٹیکس لیا, اور یہ ٹیکس لے کر انہی پر یوں سمجھے کہ صرف کیا جاتا تھا, انہی کو سہولیات دی جاتی تھیں. آپ دیکھ لیں کہ ٹیکس لے کر خالی پانی کا نظام ایسا تھا کہ کیونکہ عرب کا جو سارا ایریا تھا یہ گرم سارا ایریا, لوگ کھانے پینے کی چیزیں تو لے کر نکلتے, سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا, ایک تو اسے اٹھانا. آپ نے سبیلے جو ہے یہ بنوائی, جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نکلے تو ان سبیلے والوں نے کہا کہ حضرت اب ہمیں یہاں پہ مکان بنانے کی بھی اجازت دیں, چنانچہ ان کو جو ہے وہ مکان بنانے کی بھی اجازت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھا.
کیا بات ہے, واہ واہ,
یہ بڑی بڑی زبردست آپ کا اکنامیکل جو ہے نا ایک ریولیوشن تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بہت فتح و کامیابی سے
عروج عطا فرمایا. سبحان اللہ جی استاد, خلافت سیدنا فاروق اعظم کی
میں وہی کہ آپ نے اپنے ویژن اور سٹرگل سے
جی
ایک بہت نمایاں کام کیے. اس میں یہ بھی تھا کہ راستے جس طرح آج کل کی سڑکیں ہیں ویسی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھیں
جی,
لیکن سڑکوں کی بھی آپ نے تعمیرات کی.
بالکل,
سڑکوں کا اس دور میں یہ انداز ہوتا تھا کہ اس کے وہ پتھر وغیرہ صاف کر کے اور ایک راستہ کھلا ہو جاتا تھا جس سے چلنے والا چلتا رہتا تھا اور اپنی منزل پر پہنچ جاتا تھا. اس طرح دار التحقیق کے نام سے گودام بنایا, تو جب کوئی مسافر وغیرہ آتے تھے, ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ آپ وزٹ پہ تھے تو رات کا ٹائم تھا تو بچے رو رہے تھے کسی کے, تو آپ آئے اپر میں غلام اسلم کے ساتھ, وہ وہاں سے اناج لیا تو وہ اناج دار التحقیق سے لیا تھا, جا کے وہاں کھانا پکایا کھلایا بچوں کو مانوس کیا, اس کے بعد پھر وہاں سے واپس ہوئے.
تو
یہ پھر اس کے علاوہ سفر کے دوران ظاہر ہے کہ سرایا اس دور میں کہلاتی تھی. آج کل کے ہم سمجھ لیں گے ریسٹ ایریا, موٹر وے پہ سفر کریں نا تو ریسٹ ایریاز بھی بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ اتر جائیں.
ریسٹورینٹ کہہ سکتے ہیں,
ریسٹورینٹ اس کے اندر شامل ہوتا ہے,
اس میں شامل ہوتا ہے وہ ریسٹ ایریاز کہلاتے ہیں.
ریسٹورینٹ بھی ہوتے ہیں اور ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی ہوتا ہے, وضو کا انتظام بھی ہوتا ہے,
مسجد
بھی ہوتی ہے, انتظام ہوتا ہے اور آرام کرنا چاہیں زبردستی. اب ذرا ویسے وہاں پہ بیڈ وغیرہ نہیں لگے ہوتے لیکن ابھی ہوٹلنگ شروع نہیں ہوئی وہاں پر. بہرحال تو وہاں پر کیا تھا, سرائے ریسٹ ایریاز آپ نے قائم کیے تاکہ مسافر جو چلنے والے جب پڑاؤ کریں قافلے تو انہیں سہولت حاصل ہو. تو یہ آپ نے وہاں پہ مقرر کیا. پھر وظائف غربا کے یہ مقرر کرنے, پھر وزٹ کرنے, یہ سارا کچھ نظام بنانے کے بعد
ویلفیئر فنڈ جسے کہتے ہیں,
جی ویلفیئر فنڈ,
ویلفیئر فنڈ غریبوں کا, یعنی
جس کے پاس سوشل ویلفیئر کا تو بہت بہت زیادہ کام ہوا ہے
جی.
اس پہ یہ کہ وہ فوجیوں کو پہلے سال کے بعد چھٹی کی اجازت ملتی تھی. آپ وزٹ کر رہے تھے گھر سے, آواز آئی کہ عورت کو شعر پڑھ رہی تھی. اس شعر کا مضمون یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر سے دوری کی بنا پر وہ اشعار پڑھ رہی تھی, اس کی یاد میں پڑھ رہی تھی. تو آپ نے وہ اشعار سننے کے بعد, چونکہ آپ گزر رہے تھے اور سنائی دے گئے, تو آپ نے فوجیوں میں اعلان کروایا جا کے وہاں پہ چھاونیوں میں پیغام بھیجا کہ چار ماہ کے بعد ہر فوجی اپنے گھر کا چکر لگائے چھٹی لے کے, پہلے سال کے بعد ملتی تھی. اچھا پھر فوج میں بھی جو نمایاں کارنامے انجام دیتے تھے انہیں اسپیشل گرانٹ ملتی تھی, اسپیشل تحائف اور اسپیشل ان کو اسپیشلسٹی دی جاتی تھی, کوئی خصوصیت دی جاتی تھی, انہیں اکرام دیا جاتا تھا. اسی طرح عدالت کا پورا ایک نظام ایسا تھا کہ قاضی کوئی کاروبار نہیں کرے گا, جج کوئی کاروبار نہیں کرے گا, اس کو سلطنت حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جائے گا اور وہ وظیفہ اتنا ہوگا کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ عزت اور وقار کے ساتھ جی سکے گا اور فیصلے کر سکے گا. اور یہ بھی تھا کہ بہت غریب شخص کو یا بہت مطلب کہ ایسا کوئی شخص جو اعلیٰ خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو تو اس کو بنانے سے گریز کیا جاتا تھا, کیونکہ جو خود مالدار ہوگا وہ کسی کے روب میں کیا آئے گا مال
جی,
اور جو خود اعلیٰ خاندان والا ہوگا وہ کسی کے تانوں کی کیا پرواہ کرے گا
جی.
تو اس طرح قاضی بنا کے پھر اس کا جو ہے نا فالو اپ, یہ بڑا
سر اب رائٹ پیپل فار رائٹ جاب,
رائٹ پیپل فار رائٹ جاب, یہ تو اصول ہر جگہ تھا, چاہے وہ کمانڈر مقرر کرنے ہوں,
کیا بات,
چاہے وہ جناب تجارتی نظام کو سنبھالنے کے لیے
جی.
پھر زکوٰۃ کے محصولات کے سال میں ایک مرتبہ یہ زکوٰۃ کا نمائندہ آپ کی طرف سے جاتا تھا, جن کو عمال کہا جاتا تھا, عامل جی. کہتے ہیں عامل زکوٰۃ, جو زکوٰۃ وصول کرتا ہے. تو یہ جی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری چیزوں کو مینج کیا
واہ.
اور اس مینجمنٹ کو 12 سال تک استقامت سے چلایا
الحمدللہ جی,
کیونکہ کسی چیز کا کر لینا آسان کام ہے, اس پر استقامت رکھنا, ہمیشگی رکھنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. آپ نے کہہ کر نہیں, کر کے دکھایا, اور یہی ہے کہ آج اس کر کے دکھائے ہوئے کو دنیا پڑھ رہی ہے کس طرح کر لیا. تو یہ کیا صحبت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے, کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے آپ کی شان بیان کر دی کہ ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر, کہ سورج عمر سے بہترین شخص پہ طلوع ہی نہیں ہوا.
اللہ
پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ عمر من سراج اہل الجنہ, کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے چراغ ہے.
سبحان اللہ.
پھر ارشاد فرمایا کہ لا یحب ابا بکر و عمر منافق ولا یبغضهم مؤمن, کہ کوئی منافق ان دونوں سے محبت رکھ ہی نہیں سکتا ابو بکر و عمر سے, اور کوئی مومن ان سے بغض رکھے ہی نہیں.
واہ واہ سبحان اللہ.
پھر ارشاد فرمایا کہ فرشتے آسمانوں پر عمر کی عزت کرتے ہیں اور شیطان زمین پر ان سے ڈرتا ہے.
اللہ
ایسا ڈرتا تھا.
فاروق اعظم کے نام کی بھی کیا بات, عمر آپ کا نام ہے اور نحوی اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ غیر منصرف ہے.
کیا بات.
اب غیر منصرف کیوں ہے, کیونکہ غیر منصرف ہونے کے لیے منع صرف کا کوئی ایک سبب پایا جانا ضروری ہے, منع صرف کے دو سبب پایا جانا ضروری ہے, یا کوئی ایک ایسا ہو جو دو کے قائم مقام ہو. تو بہرحال اب یہ نحوی بات ہے فضیل بھائی, اس کو جو ہے میرا خیال ہے چھوڑتے ہیں اور آگے
غیر منصرف پہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں. غیر منصرف اسے کہتے ہیں, فضیل بھائی کو بھی پتا ہوگا, کہ جو پھرے نا
صحیح
جو پلٹے ہیں نا, جو اپنے مقصد سے ہٹے ہیں نا, گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد سے ہٹے نہیں.
اللہ اکبر, واہ واہ,
یہ وصف آپ کے اندر موجود.
سبحان اللہ, کیا
میرے لیے ماشاءاللہ.
اور پھر دور مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے وابستہ ہوئے,
کیا بات,
کہ آج بھی ساتھ ہیں, وہیں پر مزار ہے.
سبحان اللہ. جی فضل,
آپ تو ماشاءاللہ سب یہ پڑھے ہوئے ہیں, اس میں میرے خیال ہے یہ بھی پڑھ رہے ہیں, میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, پڑھا نہیں ہے, دعا کریں میں کچھ پڑھ دوں.
آجزی فرما رہے ہیں آپ, اللہ برکت دے آپ کو, اچھی بات ہے, آجزی کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو علم دین سے مزید حصہ جو ہے وہ عطا فرمائے. میرا جی چاہ رہا ہے میں سر اب ایک شعر پڑھوں, اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے,
آپ
جو
پڑھیں.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, محبوب رب عرش ہے اس ساز کو میں جلوہ گاہتی کو عمر کی ہے سادین کا قیران ہے پہلو ماہ میں سادین کا جناب فاروق عمر کی ہے. سبحان اللہ. جی
لوگ والی بات کرنی ہے کہ اگر جو طریقہ کار ہے حاضری کا مزار پہ,
سبحان,
اگر باب البقیع کی طرف سے جائیں
جی,
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کے سامنے جانا اسی کو نصیب ہوگا جو پہلے فاروق اعظم کے قدموں میں پہنچے.
اللہ,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے برابر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سر ہے, اور حضرت صدیق اکبر کے پہلو کے درمیان حضرت عمر فاروق کا سر ہے.
اللہ,
تو ادھر سے جائیں گے باب البقیع سے تو پہلے قدم حضرت عمر فاروق کے,
اللہ,
ان کے قدموں میں پہنچو گے تو رخ مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہونا نصیب.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا خوبصورت بات کہی آپ نے, اور کیا بات ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی, کہ جن کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. فضیل بھائی, یہ بھی ایک بڑی واضح سی بات ہے, اور ہر مسلمان کو یہ بات پتا ہونا چاہیے, اور ایک بڑی تعداد کو پتا بھی ہے کہ انسان کی مٹی جہاں سے لی گئی ہے,
بالکل,
تو وہیں پر اس کی تدفین بھی ہوگی.
کیا بات,
تو آپ یہ غور کریں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس اعتبار سے بھی کیسا عالی شان ہے کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو ہے وہ جگہ ملی ہے.
اور آپ کی یہ دعا تھی نا
جی,
کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی وجعل موتی فی بلد حبیبک.
صحیح.
اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے دعا کی تو مطلب حیرانگی ہوتی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں, اچھا چونکہ آپ نے ایسا امن قائم کیا تھا
جی,
کہ یہاں پہ آپ کو شہادت کیسے یوں سمجھے کہ ملے گی
جی,
مگر آپ کی جو ہے وہ دعا پوری ہوئی. اور مجوسی غلام, اس کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جب وہ مدینے آیا تو رول کے مطابق جو ٹیکس دینا تھا اس پر اس نے وہ کیا, اور آپ کے سامنے ایسی بات کر کے جو ہے وہ چلا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے مجھے جو ہے وہ خطرے کی کا معاملہ لگ رہا ہے, اور اس نے بالکل ایسے ہی
سمجھ گیا فراست سے
بالکل, اور آپ نے جو ہے نا وہ بھی بتا دیا, یہ چھپ گیا محراب کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز. اور آپ کا یہ بھی کتنا شاندار وصف ہے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگایا بھی کرتے تھے, آواز دیتے تھے, اور جب آپ مسجد میں پہنچے اور نماز آپ نے پڑھائی, اس نے آپ پہ حملہ کیا, صحابہ کرام علی رضوان نے پکڑا تو اس نے خودکشی کر لی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک پیٹ جو ہے یہ چاک ہو چکا تھا, آپ بے ہوش ہو گئے, ہوش میں آئے تو وہی بات جو پہلے سلسلے میں ہو بھی چکی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہے, فرمایا ہے, تو کہا اسی حالت میں مجھے قبلے کی طرف کر دو.
یہ
سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی مصروفیات کی بنا پر فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں, اور اللہ اکبر بتائیے وہ ہوش میں آ رہے ہیں اور سب سے پہلے جس چیز کے متعلق پوچھ رہے ہیں وہ نماز ہے
جی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب کر دے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش ظاہر کی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر مقدم جان کر آپ نے وہ جگہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو.
اللہ اللہ اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ فاروق اعظم کے صدقہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. جناب عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو اور آپ کی عدالت اور آپ کے انصاف کی بات نہ ہو تو یہ معاملہ کچھ ادھورا رہ جائے گا. خالد بھائی کچھ عدالت فاروقی کے بارے میں بھی بیان فرمائے.
سنگی بات یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ایک پہلے پیش کروں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام.
اللہ اکبر.
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات کی جا رہی ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو وزیر زمین میں ہیں، دو وزیر آسمان میں ہیں. جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زمینی سلطنت ہے اس کے دو وزرا میں سے ایک وزیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سمجھدار افراد اس بات کو جانتے ہیں کہ ریاستوں کا یا ملکوں کا نظام اچھی اور عمدہ منصفانہ یعنی عدالتوں کے اچھے انتظام کے ساتھ ہی وابستہ ہوتا ہے. اگر یہاں سے درست فیصلے صادر ہوں گے یا یہاں ایسی بات کی جائے گی جس سے حقدار کو اس کا حق ملتا ہو تب تو نظام اچھے انداز پر چل سکے گا. لیکن اگر حقدار کا حق مارا جائے گا تو یقیناً پھر حالات پیچیدگی کی طرف جاتے ہیں اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو اپنا جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کر کے حقدار کے حق تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے حق سے روکا ہوا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پامال کروں گا اور پھر میں اس کا حق مار لوں گا یا اس سے حق چھین لوں گا تو وہ ایسا ہمارے دور اقتدار میں نہیں کر سکے گا، اسے نہیں کرنے دیا جائے. پھر ارشاد فرمایا اور غور سے سن لو کہ اللہ عز و جل کے مال میں میری حیثیت یتیم کے سرپرست کی طرح ہے.
اللہ اکبر.
جس طرح یتیم کے سرپرست کو حکم ہے کہ وہ یتیم کے مال کو محفوظ بنائے اور اس کو یتیم پر ہی خرچ کرے، اسی طرح جو معاملات میرے زیر نگرانی ہیں، جو مسلمانوں کا مال میرے سامنے آئے گا اور ان کو مسلمانوں پر خرچ کرنا ہے تو یہ یاد رکھو میں اس کو اسی طرح خرچ کروں گا کہ کوئی حقدار اپنے حق سے محفوظ محروم نہیں ہوگا، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں مالدار ہوا تو اپنے پاک دامن کو بیت المال سے بچائے رکھوں گا، اور اگر مجھے حاجت ہوئی تو جائز طریقے سے ہی حاجت پوری کی جائے گی.
صحیح.
یہ وہ خطبہ تھا، اور اس خطبے کے بعد پھر عمل درآمد ہے نا، وہ بڑا پریکٹیکل ہوتا ہے. کیونکہ باتیں کرنے تو بہت ساری کرنے کو کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں ان باتوں کو نبھانا، اپنے کہے ہوئے اقوال پر چل پانا، یہ بہتوں کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا یہ روایت سنیے، یہ بات سنیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امیر المومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، جب دو شخص اپنا جھگڑا لے کر عدل و انصاف کے لیے میرے سامنے حاضر ہوں، اگر میں اس وقت حق سے عدول کرنے والے کی کچھ پرواہ کروں، خواہ وہ میرا کوئی اپنا قریبی ہی عزیز یا رشتہ دار ہو یا کوئی غیر ہو، تو مجھے اس دنیا میں اتنی دیر بھی نہ رکھنا جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی.
اللہ.
یعنی ایک طرف تو وہ دعائیں ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت نصیب ہو، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مولا اگر میں حق سے پھرتا ہوں، اگر میں انصاف کو قائم نہیں کرتا، اگر عدل پورا نہیں کرتا، تو پھر مولا مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دینا کہ جتنی آنکھ جھپکنے میں دیر لگتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے گویا دعائیں کی جا رہی ہیں. آپ مزید ان کی خدمات کو دیکھیں تو بہت ساری باتیں آپ کو ایسی ملیں گی. ایک روایت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اسی کتاب فیضان فاروق اعظم سے. حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو خود پر لازم نہ کر لوگے ہرگز بھلائی کو نہ پاؤ گے. ان میں سے ایک یہ ارشاد فرمائی کہ فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف سے کام لینا، فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف سے کام لوگے بھلائی پر رہو گے. دوسری بات ارشاد فرمائی، اور تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام لینا بے شک میں تمہیں ایک واضح اور سیدھے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر یہ کہ قوم ٹیڑی ہوئی تو وہ راستہ بھی ان کے سبب ٹیڑھا ہو جائے گا۔ جب تک خود رہے نا
جی
تو ان کے معاملات لے کر لوگ قاضیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور قاضی سے کہتے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا یہ معاملہ ہے، اور اب نظام عدالت جو قائم کیا ہے اس پر خود کس طرح سے چل رہے ہیں اور کس طرح سے عدالتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کہ اگر قاضی صاحب خود کو اپنی جگہ پر بھی بٹھانے کا کہتے ہیں نا
جی
کہ کہتے ہیں میں آپ کے لیے جگہ چھوڑتا ہوں کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ میری جگہ پر آ کر بیٹھے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں، میرے لیے کوئی استثنا نہیں ہوگا، میرے لیے اسی طرح معاملہ برتا جائے جس طرح ایک عام آنے والے کے لیے برتا جاتا ہے۔ اگر تم مجھ سے مغلوب ہو کر اپنی جگہ پر مجھے بٹھا دو گے تو پھر کس دل کے ساتھ فیصلہ درست ثابت کرو؟
ایسی بات ہے خالد بھائی،
یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو پابند کیا کہ چاہے بڑے کا کیس آپ کے پاس آئے چاہے چھوٹے کا آئے، آپ اس طور پر کہ آپ منصف ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بتاتی ہے، اور وہ سب کے لیے یکساں ہوگا،
برابر ہوگا۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کی، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ انصاف کے معاملے میں سب برابر ہیں۔ جب انصاف کی باری آئے گی تو سب کے ساتھ برابر طریقہ کار ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ نظام بنے گا اور انصاف ہوگا۔ اگر کسی ادارے میں کام کرنے والا پی این جو ہے، چپڑاسی جسے عام کہا جاتا ہے، اگر وہ حق پر ہے اور ادارے کا ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر وہ ناحق ہے، تو اسلام کے اصول کے مطابق جب فیصلہ ہوگا تو فیصلہ چپڑاسی کے حق میں کیا جائے گا اور ایم ڈی کے خلاف کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے اور انصاف ہے جس میں سب برابر ہیں، اور جب یہ نظام بنتا ہے تو پھر امن آ جاتا ہے اور لوگوں کے حقوق کی جو ایک غاصبانہ جو ترکیب بن رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور امن کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے مدنی چلے کے ناظرین، یا تو کبھی منصف کی سیٹ پر بیٹھے نہیں، کبھی فیصلہ کرنے پر آئے نہیں، بعض لوگ گھروں پر بھی آپس میں برادریوں میں بھی نپٹا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو نظام ہے، جسٹس عدل ہے، اس کی بھی بات ہے، اور جو مطلب ہم نارمل جس کو کہہ لیں اس کو بھی عام فیصلے جو کرتے ہیں۔ فضیل بھائی، تاجر حضرات بھی آپ کاروباری چیمبر آف کامرس میں بھی فیصلے
یہ ہوتے ہیں، بازاروں میں ہوتے ہیں، اس طرح جرگے بیٹھتے ہیں، خاندانوں میں اس طرح فیصلے ہوتے ہیں
جی۔ تو یا تو بندہ منصف کی سیٹ پر بیٹھے نہیں، اور اگر انصاف کرنے بیٹھ گیا ہے تو پھر انصاف کرے اور شریعت کے اصول کے مطابق کرے، اور کسی کے عہدے کی روح رعایت نہ کرے، اور کسی کے مالی سٹیٹس کی بھی روح رعایت نہ کرے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے فضیل بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے جو ہم نے دیکھی بھالی ہے، دیہاتی ایریا میں آ جائیں
جی،
دو بندے، ایک ذرا تھوڑا ٹھاٹ باٹ والا ہے، ایک مسکین سا آدمی ہے، ایک کی جو ہے وہ ایک مربع زمین ہے، یہ دو مربع زمین ہے، ایک بندہ جس کی کوئی دو چار ایکڑ زمین ہے، آپس میں کسی مسئلے پہ، پانی کے معاملے پہ کلیش ہو گیا، ہاں جی بیٹھیں جی، جرگہ پنچایت آگے بیٹھ گئی، تو اب وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو چار ایکڑ والا ہے نا اس کو رگڑ دیں گے اور مربع والے کو نکال دیں گے۔
صحیح،
یہ دنیا میں تو بندہ کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو فوراً گرفت بھی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں چھوٹ مل جاتی ہے، ڈھیل مل جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قیامت کا دن واحد قہار کی عدالت کا دن ہے، وہاں پھر کوئی بندہ بولے کہ میں یہاں سے نکل کے چلا جاؤں، یہ کام نہیں ہوگا۔ تو یا تو بندہ منصف بنے نہیں، اور اگر بن گیا ہے تو پھر فیصلہ انصاف کے مطابق کریں۔ کیوں بھی فضیل بھی ہم نے سنا ہے، آپ چونکہ تجارت تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس پہ درست بتائیں گے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جو سیٹلمنٹ آپس میں کاروباری، بندے کو ایک کروڑ روپیہ دیا، وہ کیا ہو گیا، پی گیا، آپ کیا بولیں گے، ہاں بھائی چلو بھائی یوں کر لو، آپ 75 لاکھ روپیہ دے دو۔
آپ نے 75 نہیں، اب تو بات وہ 75 سے تو وہ شروع کر دیں، اور یا ان کا فیصلہ کرنے والے جو ہے نا یہ 25 سے شروع کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر معاملہ یہ بنتا ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ مطلب یہ معاملات یہ ہوتے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں،
کہاں تک پہنچتے ہیں،
یعنی بعض اوقات 25 پیسے میں فیصلہ ہو رہا ہے، بعض اوقات کسی کا 10 پیسے میں فیصلہ ہو رہا ہے، جیسے اس کی حالت۔ اچھا پرابلم یہ ہے سلمان بھائی کہ یہ
یعنی یوں اس کو تھوڑا وضاحت کر دیں ہم کہ 1 کروڑ روپیہ اس نے پیا ہوا کھا گیا ہے, اب واپس کرنے پر فیصلہ کیا آ رہا ہے, چلو 25 کروڑ روپیہ تمہیں واپس کر دے گا, 25 لاکھ روپے
جو ہے واپس کرے.
صحیح.
اچھا اب ہوا یہ کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں بڑے مزے سے کیش سودے اٹھاتے ہیں کرتے ہیں اور کھا پی جاتے ہیں, اب ان کو پتا ہے کہ فیصلے کے لیے بیٹھیں گے مسکین حالت کے, کئی اس طرح کے بھی ڈرامے کرتے ہیں کہ وہ بھائی پتا چلے کوئی چھوٹی موٹی سپلائی کا کام شروع کر دیا کہ بھائی فیل ہو گئے, لوگ بھی ان پہ وہ کر رہے ہیں اور 50% میں 25% میں یہ فیصلے کروا لیے گئے, تھوڑا ٹائم جیسے ہی گزرا تو اب وہ کیا ہوا, وہ پیسے اس کے خود کے ہو گئے, دوبارہ مارکیٹ میں آ رہا ہے کام کاج کر رہا ہے. اچھا ہمارے یہاں پہ وہ
اب وہ بیچارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, پہلے
نہیں کہہ سکتے. اچھا ہمارے یہاں پہ میمنی میں کیا معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دھندا جو ہے نا یہ نکتا ہوتا ہے, نکتا یعنی وہ مطلب وہ دوبارہ آدمی ناک گھسٹ کے اس کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے بڑی خرابی یہ مارکیٹوں کے اندر یہ آ گئی ہے, بہت زیادہ خرابی آ گئی.
اللہ بچائے, انصاف کا فیصلہ کریں اور حق سچ پر مبنی فیصلہ کریں, اور جس کو فیصلہ کرنا نہیں آتا وہ فیصلہ نہ کرے. سیدھی سی بات ہے, جس کو علم نہیں ہے فیصلہ کرنے کا, شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں فیصلہ کرنے کی, کسی اور کے سپورٹ گرد ریفر کر دیں, دنیا ختم نہیں ہوئی. سدا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے اور مزید میں اس موضوع پر کیا بات کروں, اتنی جتنی ہو گئی ہے سمجھداروں کے لیے اتنی ہی کافی ہے, اور ورنہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے مین بجانے کا محاورہ ہے لیکن یہ گدھے کے آگے مین بجانے کے مترادف بھی بعض اوقات معاملہ بن رہا ہے. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. بہرحال مسلمان کو سمجھانا چاہیے کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. پروگرام اختتام کی طرف ہے, اس سطح میں چاہوں گا آج کے پروگرام کے آخر کی بات آپ کہیں, پھر ہم صلوات و سلام پڑھیں گے.
اس میں یہ دیکھیں گے ہمارے بزرگوں نے دین کو دنیا کی آباد کاری سے زیادہ جہاں آخرت کی آبادی کی فکر ہوتی تھی.
جی.
تو یہ اگر پوائنٹ ہم لے لیں اپنی زندگی کے لیے کہ ہمیں بھی کاش ایسی سوچ مل جائے کہ دنیا کی آباد کاری سے زیادہ ہمیں جہاں آخرت کی آبادی اس کی فکر زیادہ ہو جائے تو پھر سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے, گناہوں کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور نیکیوں کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا.
مرحبا, ماشاءاللہ. داؤد اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ رہیں گے, یہ اچھی باتیں سنتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ اللہ نجات و کامیابی کو پہنچیں گے. اللہ کریم ہمیں اس مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, مدنی چینل دیکھتے رہیں, دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیں. آئیے سب سلام بڑھتے ہیں, صدور الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ.
تم پر لاکھ سلام آقا, تم پر لاکھ سلام آقا, تم پر لاکھ سلام آقا, تم پر لاکھ سلام. آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے دکھایا, عرشِ اعلیٰ پر رب نے بلایا, اپنا جلوہِ خاص دکھایا. خلوت والے جلوت والے اپنا جلوہ دکھاؤ, آسی کو بھی نوری بناؤ, اے چمکیلی رنگت والے, اے چمکیلی رنگت والے, تم پہلا تو
پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے